بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمانوں کا احترام کرے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس اور شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہیں کوئی دعوت دے تو اسے ضرور قبول کرو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس کی تلافی کرو، اور اگر اس کو کچھ نہ دے سکو تو اس کے لیے خوب دعا کرو۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ہماری صبح کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ میں صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کا سلسلہ جاری ہے، اور غاصب صہیونی حکومت نے رہائشی عمارتوں اور پناہ گزین کیمپوں پر وحشیانہ بمباری کر کے عورتوں اور بچوں سمیت درجنوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا ہے۔ غزہ میں عوام پر حملے بند نہ کیے گئے تو یمنی افواج کی کارروائیوں کا دائرہ وسیع تر کر دیا جائے گا، یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کا انتباہ۔ پاکستان اپنی سرحدوں پر حفاظتی تدابیر بڑھائے اور دہشت گردوں کو اپنے یہاں اڈا بنانے کی اجازت نہ دے، ایران کے وزیر داخلہ کا مطالبہ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے تازہ حملوں میں معصوم بچوں اور درجنوں عام شہریوں کی شہادت کی خبر ہے۔ غزہ کے شمال میں ایک رہائشی علاقے پر صہیونی حکومت کی جارحانہ بمباری میں 100 سے زائد فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے غزہ کے شمال میں واقع جبالیہ کیمپ کے رہائشی علاقے پر وحشیانہ حملہ کیا۔ اس حملے میں کئی بچوں سمیت 24 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ 90 دیگر زخمی ہوئے ہیں، اور بعض لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ دیر البلا میں رہائشی علاقے پر وحشیانہ بمباری میں 14 فلسطینی شہید اور 38 دیگر لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ دریاسنا غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے شمالی غزہ میں کمال ادوان اسپتال میں شہدا کی لاشوں کو وحشیانہ طریقے سے سپرد خاک کیے جانے کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے طبی عملے کے افراد کو اسپتال کے صحن میں جمع کیا اور 70 افراد کو حراست میں لے لیا۔ اس وزارت خانے کے مطابق صہیونی فوجیوں نے کمال ادوان اسپتال کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی لاشوں کے ساتھ زخمی فلسطینیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غزہ میں کمال ادوان اسپتال میں جو کچھ کیا وہ عام شہریوں اور طبی عملے کے افراد کے خلاف جنگی جرائم کے ارتکاب کا بدترین نمونہ ہے۔ پریس ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے غرب اردن میں طول کرم اور نور شمس کیمپ پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے۔ غرب اردن میں صہیونی جارحیت کے دوران فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں، اور فلسطینیوں نے صہیونی فوجیوں کے حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے صہیونی فوجی گاڑیوں کے راستے میں دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق نور شمس کیمپ میں صہیونی جارحیت میں 3 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ صہیونی فوجیوں نے ایمبولینس کا راستہ روکا تاکہ زخمیوں کو کوئی انسان دوستانہ امداد نہ پہنچ سکے۔ طول کرب میں بھی صہیونی فوجیوں نے رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا اور کئی زخمی فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے خبردار کیا ہے کہ غزہ پر اگر جارحیت بند نہیں کی گئی تو یمن کی فوج کارروائی کا دائرہ مزید وسیع کر دے گی اور مقبوضہ فلسطین تک یہ کارروائیاں پھیل جائیں گی۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں اور اس غاصب حکومت کے بحری جہازوں کے خلاف فوجی حملے بند کیے جانے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت ان فوجی کارروائیوں میں پہنچنے والے نقصانات کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحر احمر میں مقبوضہ فلسطین جانے والے بحری راستے تقریباً بند ہو چکے ہیں۔ انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے بھی ہفتے کی رات بحر عرب اور بحر احمر میں یمن کی مسلح افواج کی کارروائیوں کے بارے میں بین الاقوامی فریقوں سے مذاکرات ہونے کی خبر دی ہے اور کہا ہے کہ یہ مذاکرات عمان کی نگرانی میں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مختلف ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان ملاقاتوں میں تاکید کی جا رہی ہے کہ یمن کا موقف تبدیل ہونے والا نہیں ہے اور جب تک غزہ کے خلاف جارحیت کا سلسلہ بند اور اس کا محاصرہ نیز اس علاقے میں انسان دوستانہ امداد وسیع پیمانے پر روانہ نہیں کی جائے گی، غاصب صہیونی حکومت کے بحری جہاز یمن کی مسلح افواج کے حملوں کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ امریکی ابان نمائندگان کی مسلم رکن الہان عمر نے ایک بار پھر صہیونی حکومت پر جنگی جرائم انجام دینے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ اس نے لاکھوں فلسطینی عوام اور قیدیوں کی جان مزید خطرے میں ڈال دی ہے۔ امریکی ریاست میناسوٹا سے ڈیموکریٹ ممبر پارلیمنٹ الہان عمر نے اپنے سوشل میڈیا پیج پر لکھا ہے کہ کسی ایسے پر فائرنگ کرنا جو سفید پرچم اٹھائے ہوئے ہو جنگی جرم ہے، غلطی نہیں۔ الہان عمر نے صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں اپنے ہی 3 فوجیوں کے قتل ہونے کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نتن یاہو اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں غزہ کے ظالمانہ محاصرے نے اسرائیلی اور بیرونی فوجیوں نیز غزہ میں خوف و وحشت میں مبتلا 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کی جان خطرے میں ڈال دی ہے، لہذا اسی وقت جنگ بند ہونا چاہیے۔ صہیونی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوجیوں نے شجاعیہ کے علاقے میں غزہ میں اپنے ہی 3 فوجیوں کو قتل کر دیا۔ اس سے قبل بھی اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں کئی صہیونی فوجیوں کی ہلاکت اور ان کے زخمی ہونے کی خبریں سامنے آ چکی ہیں۔ فلسطین کے ہزاروں حامیوں نے غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کے خلاف مختلف شہروں میں اپنا احتجاجی مظاہرہ مسلسل 10ویں ہفتے بھی جاری رکھا۔ برطانیہ کے مختلف شہروں میں ہونے والے ان مظاہروں میں مختلف قوموں اور طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد حصہ لے رہے ہیں۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم، بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور شدید غم و غصے کے اظہار کے ساتھ ہی غزہ میں فوجی جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ برطانیہ میں ہر سنیچر کو مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے افراد گزشتہ 10 ہفتوں سے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں، جو ایک سیاسی تحریک میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ایران کی انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ کے درمیان ہم آہنگی کی اعلی کونسل کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ امریکہ مغربی ایشیا میں اپنی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے خبردار کیا ہے کہ جنگ غزہ کے طول پکڑنے کی امریکہ اور اسرائیل کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ایران کی انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ کے درمیان ہم آہنگی کی اعلی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے کہا ہے کہ جنگ غزہ میں امریکہ اور صہیونی حکومت کی مشترکہ کمان قائم ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی جنگ نے امریکہ، صہیونی حکومت اور انسانی حقوق کے دعوے دار مغربی نظام کی گھناؤنی ماہیت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ نے تاکید کی ہے کہ اسلام آباد کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے کہ دہشت گرد عناصر پاکستان میں اپنا کوئی اڈا بنا سکیں۔ ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اپنی سرحدوں کا تحفظ کرے اور اس طرح سے کنٹرول کرے کہ اس کے ملک میں دہشت گرد عناصر اپنا کوئی اڈا نہ بنا سکیں۔ انہوں نے راسک میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے مقام کا معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں استکبار سے وابستہ دہشت گرد عناصر نے امن و سلامتی کے لیے کئی محافظین کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا، تاہم جانسار سیکیورٹی اہلکاروں کی استقامت کے نتیجے میں دہشت گرد عناصر اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہے۔ ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے کہا کہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ دہشت گرد عناصر پڑوسی ملک کی سرحد سے ایران کی سرحد میں داخل ہوئے اور رات کی تاریکی اور علاقے کی جغرافیائی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راس کے پولیس اسٹیشن تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور اس پولیس اسٹیشن کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ان دہشت گرد عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور دہشت گردوں کے خلاف نہایت سخت انتقامی کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان نے ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں ایک پولیس اسٹیشن پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے اس حادثے میں شہید ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس بیان میں شہدا کے لواحقین کو تعزیت پیش کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد از جلد شفایابی کی دعا کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے اس کے مقابلے کے لیے دو طرفہ اور علاقائی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یاد رہے کہ دو دن قبل اسلامی جمہوریہ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے شہر راسک میں پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کے حملے میں 11 پولیس اہلکار شہید اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو آسی کو کم چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اب تک ہم آپ کی خدمت میں 9 پروگرام پیش کر چکے ہیں اور آج اس سلسلے کا یہ آپ 10واں پروگرام سماعت فرما رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اب تک کے پروگراموں میں پیش کیے جانے والے اسباق سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا. آج ہم کچھ پچھلے اسباق پر ایک سرسری نظر ڈال رہے ہیں تاکہ فارسی جملے بنانے میں اگر آپ کو کچھ مشکل ہو تو وہ دور ہو جائے. سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فارسی میں چونکہ تذکیر و تانیث یعنی مذکر و مونس نہیں ہے، لہٰذا اس لحاظ سے ایک بڑی مشکل جو اردو سیکھنے والوں کو ہوتی ہے وہ فارسی سیکھنے والوں کو پیش نہیں آتی. مذکر اور مونس دونوں کے لیے آپ بلا سوچے سمجھے یہ کہہ سکتے ہیں
رضیے آمد، رضیے آمد.
رضیہ آئی. اور اسی طرح
علی آمد، علی آمد.
علی آیا.
احمد رفت. احمد رفت.
احمد گیا.
ناصره رفت. ناصره رفت.
ناصره گئی. یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ رفت آمد دونوں مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوا ہے. ایک بار اور ایک مثال سنیے.
محمد خوابید. محمد خوابید.
محمد سو گیا.
نسیمه خوابید. نسیمه خوابید.
نسیمہ سو گئی. سامعین آپ نے یہاں جو جملے سنے ان میں خواتین کے جو نام ہیں رضیہ، ناصرہ اور نسیمہ، ان کا فارسی تلفظ آپ نے ملاحظہ کیا کہ رضیہ کو رضیے کہا گیا، ناصرہ کو ناصرے کہا گیا اور نسیمہ کو نسیمے. ہم بتا چکے ہیں کہ یہ ہائے غیر ملفوظ کہلاتی ہے اور اس طرح کے سبھی ناموں کو آپ اردو کی بڑی یہ کی طرح تلفظ کیجیے. اور اب مذکر یا مؤنث. جی ہاں، مذکر اور مؤنث مجازی، جیسے میز، قلم، دن، رات وغیرہ. ان سے متعلق بھی فارسی سیکھنے والوں کو کہیں بھی فعل یا صفت لانے کے لیے مشکل پیش نہیں آتی، جبکہ اردو سیکھنے والا ہمیشہ اسی میں پھنسا رہتا ہے کہ فعل یا صفت مؤنث ہے یا مذکر. مثلاً آپ اردو میں کہتے ہیں کہ یہ میز بہت اچھی ہے. یہاں میز کے لیے جو صفت لائی گئی ہے وہ اچھی ہے. اور اگر یہ کوئی اور چیز ہوتی، یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ قلم، یہ قلم بہت اچھا ہے، تو قلم کے لیے چونکہ مذکر اس کو تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کے لیے جو صفت لائی گئی وہ اچھا لائی گئی. فارسی میں سنیے کہ یہ میز بہت اچھی ہے کس طرح سے کہا جائے گا راہلہ اسے.
این میز خیلی خوب است. این میز خیلی خوب است.
میز کو میز تلفظ کیا گیا ہے، فارسی کا لفظ ہے یہ، اور ہم لوگ اسے اردو میں میز کہتے ہیں. یہاں میز کو آپ نے مؤنث سے مجازی قرار دیتے ہوئے اس کے لیے جو صفت بیان کی ہے وہ بھی مؤنث ہے، یعنی اردو میں اچھی. اور اب یہ صوفہ بہت اچھا ہے.
این موبل خیلی خوب است. این موبل خیلی خوب است.
موبل فارسی میں صوفے سیٹ کو کہتے ہیں، اور صوفہ مذکر مجازی یہاں قرار پایا ہے، تو اس کے لیے جو صفت بیان کی گئی ہے وہ بھی آپ نے مذکر بیان کی، یعنی اچھا ہے، یہ صوفہ بہت اچھا ہے. فارسی میں اس جملے کو پھر سے سنیے.
این موبل خیلی خوب است. این موبل خیلی خوب است.
یہ صوفہ بہت اچھا ہے. یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ میز اور صوفہ دونوں کے لیے ایک ہی انداز میں جملہ بنایا گیا ہے،
خوب است.
خوب است. مذکر اور مؤنث حقیقی کے لیے بھی فعل یا صفت کا یکساں استعمال کیا جاتا ہے. ایک بار پھر سنیے.
رضیه رفت. رضیه رفت.
رضیہ گئی.
رضیه خوب است. رضیه خوب است.
رضیہ اچھی ہے.
احمد رفت. احمد رفت.
احمد گیا.
احمد خوب است. احمد خوب است.
احمد اچھا ہے. عزیز سامعین، اس وضاحت کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو کچھ نئے الفاظ اور معنی بتائیں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو ساحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه من خاره ای.
با در تو هست مهر و با در تو نیست، دفع بلا در تو هست شب تو شبا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا نرگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
گیتی به پاس نائره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری کار تو ویرانگری، تیره شده عالم از هیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی فتنه هر امتی.
جور
نی دهر بلا در تو هست شهد و شفا در تو نی در همه دور زمان چون تو ستم کاره نی حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نی آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو خون جوانان ما میچه که در چنگ تو آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو خون جوانان ما میچه که در چنگ تو
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں آشکار و ظاہر دشمن کی بنسبت باطن اور مخفی دشمن سے بھی زیادہ ڈرو لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین یہ دور بہت ہی حساس ہے اور اپنی صفوں میں اسلام کا لبادہ اوڑھے دشمن کو پہچاننے کا وقت ہے یہ وقت ہے دشمن کی صفوں میں اپنے اتحاد و وحدت سے شگاف ڈالنے کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف کی جانے والی گستاخی کا جواب اگر متحد ہو کر دیا جائے گا تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا کیونکہ دشمن کا اصل مقصد مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو ثبوتاز کرنا ہے اور ابھی بھی وقت ہے ہم اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں جسے خود پروردگار عالم نے ایسے عظیم الشان منصب پر فائز کیا ہے کہ اگر اس سے بالا کوئی ذکر ہے تو وہ خود خالق کائنات کا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ظالموں کی ہرزہ سرائیوں سے بالا و برتر ہے تو پھر ان میں اس دیدہ دلیری کی ہمت کیسے ہوتی ہے کس طرح انہوں نے خالق کائنات کے عظیم پیغمبر کی شان میں گستاخی کی یہ سوال آج کروڑوں مسلمانوں کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے سیکولرزم اور مذہبی رواداری کو بامانہ باور کرانے کی مسلسل کوششوں کے باوجود اب اس کی مذہب دشمنی واضح ہوتی جا رہی ہے وہ جنون جو صدیوں تک کلیسا سے وابستہ عیسائی حکمرانوں کی خصوصیت تھا آج سیکولر انتہا پسندوں کی پہچان بن چکا ہے وہ فاشن جس کے لیے تاریخ مسولینی کو معاف نہیں کر سکتی اب سیکولرزم اور صہیونزم کے علم برداروں کی میراث بن گیا ہے فاشزم کے معنی طاقت کے بل پر کچھ بھی منوا لینے کے ہیں اور سیکولر جنونی آج یہی کچھ کر رہے ہیں اپنے ملکوں سے تو انہوں نے مذہب کے آثار تک کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے مگر دوسرے ملکوں میں جہاں لوگ انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں انہیں بھی طاقت کے ذریعے کچلا روندا اور تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عالم عرب میں حکمرانوں نے یہ کام اپنے مغربی سیکولر سرپرستوں کی رہنمائی میں کیا ہے بلکہ تمام مسلم ممالک میں اپنے سیکولر کارندوں کو مسلط کرنا یا مسلط ہو جانے والوں کو سیکولرائز کرنا ان کا اولین مقصد ہے، اور اس جنون کے نتیجے میں جو رد عمل ہوتا ہے اسے وہ انتہا پسندی کا نام دے دیتے ہیں۔ واہ کیا خوب ستم ظریفی ہے، افسوس تو ان پر ہے جو دوسروں کی زبان بولتے ہیں، جنہوں نے اپنا ایمان گروی رکھوا دیا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے اور اس ناشائستہ کام کے ذریعے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے، وہ سزائے موت کا مستحق ہے۔ اسلام کے دشمن اپنے ناپاک عزائم تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کے اندر اختلاف و افتراق پھیلانے، اسلام کو پھیلنے سے روکنے اور دین کو ایک رکاوٹ کی حیثیت سے راستے سے ہٹانے کے لیے اسلام کے مقدسات کی توہین جیسے اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ دین اسلام کو صحیح معنوں میں متعارف کرانے اور دشمنوں کی الغار کے مقابلے میں دفاع کا اہم طریقہ کار، اتحاد و اتفاق کا تحفظ، اسلامی ثقافت کی صحیح معرفت، دین کے چہرے سے خرافات کی دھول کو پاک کرنا وغیرہ شمار ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ بعض اوقات ہم مغرب کی طرف سے ثقافتی الغار کو اسلامی مقدسات کی توہین کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مغرب اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ان بے احترامیوں اور توہین کے واضح مصادیق اور نمونے قرآن کریم، اسلام اور اس کا پیغام لانے والوں کی توہین، اسلامی احکام اور اسلام کے علماء کی بے احترامی اور توہین کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں؟ یہ بے احترامیاں کتاب، اخبار، مجلات، فلموں، تقریروں اور کارٹونوں کی صورت میں انجام پاتی ہیں، اور دشمنوں کے اختیار میں وسیع پیمانے پر ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام و مسلمین کے خلاف ایک منصوبہ بندی کے تحت ثقافتی الغار کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان مقاصد میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ مسلم دنیا کو دہشت گرد یا دہشت گردی پسند، انتہا پسند، آزادی اظہار کے دشمن اور بے منطق اور تشدد پسند دین کے طور پر متعارف کرائیں، تاکہ ان الزامات کے سائے میں اپنے ناپاک عزائم حاصل کر سکیں۔ جبکہ آزادی اظہار کے نام پر یہ توہین و گستاخی سب سے بڑی دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے۔ آخر کچھ کچھ وقفوں کے بعد ایسی مذموم سازشوں کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ توہین کے بعد ہونے والے رد عمل اور توہین کے پس پشت غلط تاریخ کے ذریعے اسلام کے درخشاں چہرے کو مسخ کر کے پیش کرنا اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا، اور دوسرا اہم مقصد مسلمانوں کے درمیان ہر طریقے سے اتحاد کو روکنا اور خود مسلمانوں کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کرنا ہے۔ ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے مختلف مذاہب اور گروہوں کے درمیان بہت مستحکم روابط ہوں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز اسلامی معاشرے سے خرافات و برائیوں کو دور کرنا ہے، کیونکہ اسلام کے دشمن بعض ان خرافات اور سست مطالب سے اپنے ناپاک عزائم من جملہ اسلام کی توہین کرنے کے سلسلے میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جو بعض جاہل افراد یا آگاہ دشمنوں کی طرف سے اسلامی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے اسلامی منابع اور مسلمانوں کے کردار کو پاکیزہ کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کمزوریوں کو استعمال کر کے دشمن اسلام کے درخشاں چہرے کو لوگوں کے سامنے سرنگو نہ کر سکیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے احمد سیال صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن میری توجہ خبروں اور سیاسی پروگراموں پر زیادہ ہوتی ہے۔ ریڈیو تہران ہمیشہ سے علاقائی خبروں کو نشر کرنے میں پہلا ریڈیو اسٹیشن ہے۔ جو خبریں ہمیں ریڈیو تہران سے سننے کو ملتی ہے، دیگر نشریاتی ادارے ان کو نشر نہیں کرتے ہیں، جیسے فلسطین کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال ہمیں ریڈیو تہران کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سیاسی موضوعات پر ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے تحلیلی پروگرام بھی قابل تعریف ہیں، جن کو سن کر مختلف موضوعات کے حوالے سے مکمل آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران کے مختلف موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی لائق تعریف ہیں، جن میں پروگرام کلام نور جو قرآنی آیات کی تفسیر پر مبنی ہے، جبکہ صبح کی نشریات کا پروگرام صبح امید بھی بہت اچھا پروگرام ہے۔ اسلام کی معرفت پروگرام میں بھی بہت اچھے موضوعات کو مورد گفتگو قرار دیا جاتا ہے۔ اور سامعین، محترم احمد سیال صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ کثرت عیال کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضروریات زندگی میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا تھا، چنانچہ خانگی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہیں تجارت اور دیگر ذریعہ معاش کی فکر دامن گیر ہوئی۔ انہوں نے 1000 دینار کی رقم اپنے غلام مصادف کے حوالے کرتے ہوئے اس سے کہا، یہ 1000 دینار لو اور تجارت کی غرض سے مصر کے سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ مصادف نے اس رقم سے مصر کے بازار میں زیادہ بکنے والی چیزیں خریدیں اور تاجروں کے قافلے کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ مصر کے قریب پہنچے، ان کی ملاقات تاجروں کے ایک دوسرے قافلے سے ہوئی جو مصر سے واپس آ رہا تھا۔ دونوں قافلے کے تاجروں نے ایک دوسرے کی مزاج پرسی کی اور گفتگو کے دوران انہیں یہ معلوم ہوا کہ جو تجارتی سامان ان کے پاس موجود ہے وہ مصر کے بازار میں بالکل نایاب ہے۔ دولت مند تاجر یہ خبر سنتے ہی اپنی خوش قسمتی پر فخر کرنے لگے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کا تجارتی مال عام لوگوں کی ضرورت میں کام آنے والا ہے، لہذا بازار میں اس مال کی کمی کی وجہ سے لوگ ان کے سامان کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ اس طرح انہیں اپنے مال کی منہ مانگی قیمت مل جائے گی۔ چنانچہ سبھی تاجروں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ 100% منافع سے کم پر اپنا مال فروخت نہ کریں گے۔ جیسے ہی یہ لوگ سرزمین مصر میں داخل ہوئے، انہیں فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ راہ میں ملنے والی اطلاع بالکل سچ ہے۔ باہمی عہد و پیمان کی روح سے ان تاجروں نے کالا بازاری کا ماحول پیدا کر دیا اور کسی نے بھی 2 گنا قیمت سے کم میں اپنا مال فروخت نہیں کیا۔ چونکہ بازار میں اس مال کی کمی تھی اور ضرورت زیادہ، لہذا کچھ ہی دنوں میں ان کا سارا مال 2 گنا قیمت پر بھی فروخت ہو گیا۔ دیگر تاجروں کی طرح مصادف بھی 1000 دینار خالص منافع لیے ہوئے مدینہ واپس آ گیا۔ وہ خوشی خوشی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور 1000 دینار کی 2 تھیلیاں آپ کے سامنے رکھ دی۔ امام نے مصادف سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مصادف نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان میں سے ایک وہ سرمایہ ہے جو آپ نے میرے سپرد کیا تھا اور دوسری تھیلی میں منافع کی رقم ہے جو اصل سرمایہ کے برابر ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا، مصادف، منافع تو بہت زیادہ ہے، ذرا بتاؤ تو اتنا زیادہ منافع تم کو کیسے حاصل ہو گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ مصر کے قریب پہنچنے کے بعد ہم لوگوں کو اطلاع ملی کہ بازار مصر میں اس مال کی شدید کمی ہے جو ہم لوگوں کے پاس ہے، لہذا ہم لوگوں نے آپس میں عہد کر لیا کہ 100% منافع سے کم میں اپنا مال نہ فروخت کریں گے۔ پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا اور 100% فائدہ پر اپنا مال فروخت کر کے واپس چلے آئے۔ امام علیہ السلام نے آہ سرد کھینچی اور کہا، سبحان اللہ، تم لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، تم نے یہ عہد کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کالا بازاری کا ماحول پیدا کرو گے اور تم لوگوں نے باہم یہ قسم کھائی کہ 100% منافع سے کم قیمت پر اپنا مال نہیں فروخت کریں گے۔ نہیں، میں ایسی تجارت اور ایسا منافع ہرگز پسند نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے ایک تھیلی اٹھائی اور کہا، یہ میری پونجی ہے۔ دوسری تھیلی اسی جگہ پڑی رہنے دی اور کہا، اس دوسری تھیلی سے جس میں 100% منافع کی رقم ہے میرا قطعی اور کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مصادف کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مصادف، حلال روزی کے مقابلے میں تلوار چلانا آسان ہے، یعنی تلوار چلانا آسان ہے مگر حلال روزی حاصل کرنا آسان نہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دہ ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی، یا بیزاری، یا خود نمائی، یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔